یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پیر 28 اکتوبر، حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں ہدا اکرام۔ کیا پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے مطالبے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں شروع ہوا اپوزیشن کا آزادی مارچ صرف مارچ ہی رہے گا؟ مولانا فضل الرحمان بولے،
ہم 126 دن کے دھرنے کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ہم خود طے کریں گے کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے۔ آزادی مارچ اسلام آباد تک ہے، پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کا نام تحریک ہوگا۔
پاکستان میں قومی کھیل ہاکی کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ سابق ہاکی اولمپئن نے بتایا،
ٹرینر باہر سے منگائیں اور اکیڈمی بنائیں 4، وہاں پہ ان کھلاڑیوں کو ٹرین کریں ماڈرن طریقے کے ساتھ، ان کو مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ کریں، تبھی ہو سکتا ہے۔
یہ اور دیگر موضوعات خاص خاص خبروں کے بعد۔ خبریں سارا ارتیق کے ساتھ۔
جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سکھر میں تقاریر کے بعد صبح سندھ سے پنجاب کی طرف روان دواں ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد پنجاب کی سرحد میں داخل ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ لے کر ہی دم لیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آزادی مارچ سے متعلق اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی مارچ کرے یا بلیک میل کرنے کا نیا طریقہ اپنا لے، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔
میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں، چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے، یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا۔
بحر عرب میں موجود سمندری طوفان کیار پاکستان کے ساحل سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جس کی وجہ سے ساحلی پٹی پر طغیانی آ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان سے پاکستان کی ساحلی پٹی کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں، تاہم طوفان کا رخ جنوب کی جانب ہونے کی صورت میں پاکستان کے ساحلی علاقوں پر 30 اکتوبر سے 2 نومبر کے درمیان بارش کا امکان ہے۔ حکومت مخالف مظاہروں کے پیش نظر عراق کی حکام نے دارالحکومت بغداد میں رات کے پہر کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرفیو رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک نافذ العمل رہے گا۔ مظاہرین ایک بڑی تعداد میں شہر کے سینٹرل اسکوائر میں جمع ہو رہے ہیں۔ بغداد میں دیگر دوسرے مقامات پر رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اسکول اور یونیورسٹی طلباء کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ یورپی یونین نے برطانیہ کو یورپی یونین سے انخلاء کے لیے 3 ماہ کی توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو 31 جنوری 2020 تک کی توسیع دی گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے سارا عتیق سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کے نئے ہدایت نامے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے، لیکن یہ ہدایت نامہ ہے کیا؟ اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اور عراق کے دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف مظاہروں کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے سیربین کا سب سے اہم موضوع۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان موجودہ حکومت کے خلاف احتجاجی مارچ کا آغاز کر چکے ہیں۔ جے یو آئی فے کے قائد مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ ہے کہ انہیں اپنے آزادی مارچ کے لیے 4 صوبوں سے حزب اختلاف کی تمام بڑی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ ان کا قافلہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے لیے رواں دواں ہے۔ اپنے اس آزادی مارچ پر خود جے یو آئی فے کے قائد کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان نے اسی پر مولانا فضل الرحمان سے بات کی، سنتے ہیں۔
اس وقت تو ملک کا ہر طبقہ متاثر ہے، اور ہم ایک مطالبہ پیش کر رہے ہیں اور دوسرا اس حکومت کی نااہلی اور غلط کارکردگی پر احتجاج سامنے لا رہے ہیں۔ مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن دھاندلی زدہ، اور ہم اس انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو دوبارہ ملک میں شفاف الیکشن کرانے ہوں گے، ایسے الیکشن جس میں کسی قسم کی کوئی فوجی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن ظاہر ہے جی کہ مذہبی طبقہ متاثر ہوا، جب انہوں نے ناموسی رسالت کے مرتکب لوگوں کو جس انداز کے ساتھ ملک سے باہر بھیجا، اس کو بری کیا، جس طرح انہوں نے قادیانیوں کو یہاں سے رہا بھی کیا اور ٹرمپ کے دربار تک بھی پہنچایا۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا نموس رسالت کا مسئلہ ہو، یہاں ایک حساس مسئلہ تو ہے، بجائے اس کے کہ ایسے معاملات میں لوگ جذباتیت کا شکار ہوں، شدت کی طرف جائیں، ہم عوام کی طرف گئے۔ معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے، اس معیشت کی وجہ سے آج عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ کیا معیشت پاکستان کا یہ حالت تھی جو آج ہو گئی ہے؟ پھر انہوں نے کہا ہم معیشت کو بہتر کریں گے اور خراب کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو دیں گے، تقریباً 45 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، نوجوان مایوس ہے، اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے۔ جو ہمارا بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے، جو سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ پریشان ہے، انہوں نے اپنے یونٹس بند کر دیے ہیں، پیداوار کہاں سے ہوگی، بازار میں لوگ مارکیٹ میں مال کہاں سے لائیں گے، جب کم ہوں گی، طلب زیادہ ہوگی تو مہنگائی بڑھے گی، اور مہنگائی کا آج عالم یہ ہے کہ جو 10 روپے کوئی چیز تھی آج وہ 90 اور 100 روپے کی ہو گئی۔ تیل مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، اس وقت گیس مہنگا ہے، لوگ بل نہیں ادا کر سکتے، تمام ادارے وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ڈاکٹر لڑ رہے ہیں اس وقت، وہ کلا لڑ رہے ہیں، 400 اداروں کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اس سے جو متاثرہ لوگ ہوں گے، جو بے روزگار ہوں گے، اس کی کوئی تعداد بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ملک میں ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں کہ عام آدمی آج ہمیں سپورٹ کر رہا ہے میدان میں نکلنے کے لیے۔
صحیح، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسلام آباد جا کے آپ کا آئندہ کا کیا لحمہ ہوگا، پھر کیا کریں گے اگر؟
ہاں، یہ بات بڑی اہم ہے، ہم وہاں پر بھی کوئی نہ ہنگامہ کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا عوام ہے، احتجاج کا حق کورٹ نے تسلیم کیا ہے اس کو، اور کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ریڈ زون میں جلسے نہیں ہونے چاہیے، ہم نے اسی کے احترام میں ریڈ روڈ سے باہر کا خود فیصلہ کیا۔ ایک بات واضح کر دیں کہ ہم 126 دن کے دھرنے کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ کوئی ماڈل نہیں ہے ہمارے سامنے کی، ہم خود طے کریں گے کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے، اگر 1 دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 2 دن میں ہو جاتا ہے، ورنہ پھر ہم پلان بی کی طرف جائیں گے، پلان سی کی طرف جائیں گے۔ اب آپ سمجھیں کہ آزادی مارچ اسلام آباد تک ہے، پھر اس کے بعد اگر مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی تو پھر اس کا نام تحریک ہوگا۔
کہا یہ جاتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سلیکٹڈ ہے اور ایک سلیکٹرز ہے، تو آپ کا یہ احتجاج سلیکٹڈ کے خلاف ہے جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، یا جس کو آپ سلیکٹرز کہتے ہیں یہ ان کے خلاف ہے، کس کے خلاف؟
دیکھیے، سب لوگ کو میسج چلا جاتا ہے، جو لوگ آئین کے حوالے سے آئین کا سہارا لے کر حکومت کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے اپنے آپ کو نمائندہ کہنے کے دعوے کرتے ہیں، وہاں تو ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں۔ باقی اگر کوئی ادارے ہیں جنہوں نے اس کو سلیکٹ کرنے میں کردار ادا کیا ہے، چونکہ ادارہ ادارہ ہوتا ہے اور ادارہ ایک مستقل مملکتی ایک نظام ہوتا ہے، تو آج اگر کسی ایک فرد سے یا چند افراد سے ہمیں شکوہ گلہ ہے بھی، لیکن اس سے تصادم سے یہ تصور ملتا ہے جیسے ہم ادارے کے ساتھ تصادم کر رہے ہیں، ہم ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔
یہ تھے جے یو ایف اے کے قائد مولانا فضل الرحمان، جو ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے بات کر رہے تھے۔ آزادی مارچ اس وقت کہاں ہے، یہ تفصیل بھی عزیز اللہ خان ہی سے جانتے ہیں۔
جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ آج بعد دوپہر یہاں سکھر سے پنجاب کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کراچی سے روانہ ہونے والی ریلی رات کو یہاں پر پہنچ گئی تھی، اور پھر صبح کے وقت یہاں سکھر میں روہری کے مقام پر بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی جمع ہو گئی تھیں، اور مختلف اندرون سندھ سے گاڑیاں بھی یہاں پر پہنچ گئی تھیں، اور اس کے بعد دوپہر کے وقت مولانا فضل الرحمان لاڑکانہ سے ایک بڑی ریلی لے کر یہاں پر پہنچے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے خطاب میں کہا ہے کہ انہوں نے اب سب کچھ چھوڑ کر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ آج یہاں ریلی میں ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو بھی موجود تھے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں اور اب وہ موجودہ حکومت سے نجات چاہتے ہیں۔ ریلی میں مختلف دیگر پارٹیوں کے قائدین نے بھی خطاب کیا ہے، اور اس کے بعد یہ ریلی پنجاب کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس ریلی میں متعدد مطالبات کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے، انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے اس کی معاشی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے، اور انہوں نے موجودہ حکومت کی جو فارن پالیسی ہے اس پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے کہ حکومت نااہل ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت لوگ یہاں پر پریشان ہیں اور ان کو اپنے روزگار کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ریلی آج رات کہیں ملتان پہنچے گی، اور پھر کل ملتان سے آگے کا یہ سفر شروع کریں گے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، روڑی، سکھر۔
پاکستان کے صوبہ سندھ سے اب رخ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد کا، جس کی جانب حزب اختلاف کی سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ بڑھ رہا ہے۔ ان کی آمد سے قبل اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے کیا تیاریاں ہیں، یہ بتا رہے ہیں نامہ نگار شہزاد ملک۔
3 روز کے بعد جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے وزارت داخلہ کے متحد اداروں اور زرعی انتظامیہ نے اپنی طرف سے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ اسلام آباد کی پولیس کے علاوہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھی 5,000 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ کو رینجرز اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے اقدامات کرنے کے لیے اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ کو 13 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کی ضلع انتظامیہ نے کنٹینرز لگا کر ریڈ زون کو سیل کر دیا ہے، جبکہ اہم شاہراہوں کے دونوں اطراف درجنوں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں، تاکہ اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو ان کنٹینرز کے ذریعے شاہراہوں کو بند کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق اگر آزادی مارچ کے دوران امن و امان کی صورتحال خراب ہو تو ضلعی انتظامیہ آئین کے مطابق فوج کو بھی اپنی مدد کے لیے طلب کر سکتی ہے۔
یہ تھے شہزاد ملک۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگراں ادارے پیمرا کے نئے ہدایت نامے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ پیمرا کے میڈیا اور اینکر پرسن کو جاری کیے جانے والے ہدایت نامے کو صحافی اظہار رائے پر پابندی اور مضحکہ خیز ہدایت قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب پیمرا حکام سمجھتے ہیں کہ نیا ہدایت نامہ متعلقہ قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے عدالت کی ہدایات کے مطابق جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار اعظم خان کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا نگراں ادارہ پیمرا آج ایک بار پھر خود ایک خبر بن گیا ہے۔ اس کی وجہ پیمرا کی طرف سے جاری ہونے والے زبانی اور کچھ تحریری ہدایت نامے ہیں۔ ان ہدایت ناموں میں کہا گیا ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر کام کرنے والا حالات حاضرہ کا کوئی میزبان کسی دوسرے چینل کے میزبان کے پروگرام میں شرکت نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی کوئی رائے دے گا، اور پروگرام میں موضوع کے اعتبار سے مناسب مہمانوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اینکر پرسن فریہ ادریس کہتی ہیں کہ ایک صحافی اگر رائے نہیں دے گا تو وہ کیا کرے گا۔
بہت ہی حیران کن ہے، کیونکہ اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اپینین میکرز ہیں وہ اپینین نہ دیں، کیونکہ بار بار یہ بات نہ صرف جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے بلکہ پرائم منسٹر پرسنلی کہہ چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہے وہ فورتھ پلر ہے سوسائٹی کا، اور اینکر کا یہ کام ہے کہ وہ اپینین بنائیں اور لوگوں کو صحیح اور غلط بتائیں۔ لیکن اس میں آپ نے ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے، اب اپنا اپینین ہی نہیں دے سکتے۔ سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپینین میکرز کو اب لیڈرز بنا دیں۔ اس میں اتنی زیادہ کنفیوژن اور اتنا ٹو سم ایکسٹینٹ یہ مزے کا خیز ہے کہ مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 2-3 دن میں یا شاید اس سے بھی پہلے یہ واپس ہو جائے گا۔
سرکاری ٹی وی کے سابق جبکہ فی الحال ایک نجی ٹی وی کے ایم ڈی محمد مالک کے حالات حاضرہ کے پروگرام کو وجہ بنا کر ان سمیت کچھ اور صحافیوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروگرام میں ہونے والی بحث پر وضاحت کے لیے طلب کیا۔ محمد مالک نے بتایا،
They're just trying to stifle media, اور یہ اٹس ٹوٹلی انایکسیپٹیبل۔ ہم نے تو میں تو کل پروگرام میں بھی کہا تھا ویل بی پروٹیکٹنگ دا کورٹ اف نیڈ بی، اگر پیمرا نے نہ وڈرا کیا بھی تو ٹیک دیم ان دا کورٹ۔ بات یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا، دنیا میں کہیں یہ ہے کہ جی جھرنے سے آپ ایک دوسرے کے پروگرامز میں نہیں جا سکتے اور آپ جا کے اپینین ایکسپریس نہیں کر سکتے؟ دس از ایبسولوٹلی ابسرڈ۔
صحافی منیزہ جہانگیر کہتی ہیں کہ اس وقت ملک میں یہ صورتحال ہے کہ صحافیوں کو صحافت اور سیاستدانوں کو سیاست کرنے سے روکا جا رہا ہے۔
فریڈم آف ایکسپریشن ایک شکت ہے باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور یہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا اس کو ایکسپریس کرنا۔ اب پیمرا جو ہے میڈیا جرنلسٹ کی اپنے ایتھکس ہوتی ہیں اور ان کو ہمیں اچھی طریقے سے اس ایتھکس کا پتہ ہے۔ ہم لوگ پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، آج سے اس کام میں نہیں ہیں، بڑی دیر سے کر رہے ہیں، اور ہمارا اپنا ایک جو کہتے ہیں نا کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، ہمارا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا بھی یہ سلسلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ باقی بھی قانون ہے، ڈیفیمیشن کے قانون ہے، بہت سے ایسے قانون ہیں جس کے تحت آپ جرنلسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، مگر ان کو یہ کہہ دینا کہ آپ کسی پروگرام میں نہیں جا سکتے، آپ ایسے نہیں کر سکتے، ایسے کر سکتے ہیں، تو یہ تو حوالدار کا رول ہو گیا نا۔ تو حوالدار کے رول کو تو ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی کے اوپر سے حملہ کر رہے ہیں۔
پاکستان میں سرکردہ صحافی اس بات پر متفق ہیں کہ زیر التوا مقدمات پر تبصرے کرنا یا رائے قائم کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہے، لیکن کسی صحافی کو کسی پروگرام میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پیمرا کے اس حکم نامے کو آزادی صحافت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی ایک اور کوشش قرار دیتے ہیں۔ اعظم خان، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ ایک وقفے کے بعد آپ سن سکیں گے کھیلوں کی خبریں، اور پھر سیربین میں 2 شورش زدہ علاقوں پر بات ہوگی۔ پہلے تذکرہ ہوگا افغانستان کا، جہاں امریکہ اور طالبان کے درمیان منسوخ ہونے والے مذاکرات کی راہ پھر سے ہموار ہونے لگی ہے، اور اس کے بعد بات ہوگی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی۔
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم دورہ آسٹریلیا کا آغاز جمعرات کو کرکٹ آسٹریلیا 11 کے خلاف سڈنی میں میچ سے کرے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 3 نومبر کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے آج لاہور میں بنگلہ دیشی خواتین کرکٹ ٹیم کو دوسرے T20 میچ میں 15 رن سے شکست دے کر سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کپتان بسما معروف اور جویریا خان نے نصف سینچریاں اسکور کی، جبکہ سعدیہ اقبال نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاپوا نیو گنی اور آئرلینڈ نے آئندہ سال آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جاری کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں ہالینڈ، اسکاٹ لینڈ، ہانگ کانگ، نمیبیا، اومان اور میزبان متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں پلے آف کھیلیں گی۔ اس کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں 14 ٹیمیں شریک ہیں، جن میں سے 6 T20 ورلڈ کپ کے پہلے گروپ مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے ٹاٹنم کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا۔ اس کامیابی کے بعد لیورپول کو پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر کی ٹیم مینچسٹر سٹی پر 6 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ مینچسٹر یونائیٹڈ نے 2 پینلٹیز ضائع کرنے کے باوجود نورچ سٹی کو 1-1 میں 3 گول سے ہرا دیا۔ آرسنل اور کرسٹل پیلس کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا۔ چین میں شروع ہونے والے WTA فائنلز میں عالمی نمبر 1 ایشلے بارٹی اور نومی اوساکا نے اپنے میچز جیت لیے۔ ایشلے بارٹی نے بیلنڈا بینچیچ کو 5-7, 6-1 اور 6-2 سے ہرایا۔ نومی اوساکا نے پیٹرا کیویٹووا کو 7-6, 4-6 اور 6-4 سے شکست دی۔ عالمی نمبر 3 روجر فیڈرر نے سوئس انڈور کے فائنل میں آسٹریلیا کے ایلکس ڈی مینوئر کو 6-2 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ برطانیہ کے لوئس ہیملٹن نے میکسیکن گراں پری ریس جیت لی۔ سیبسٹین وٹل دوسرے نمبر پر رہے۔
ٹوکیو اولمپکس 2020 تک رسائی کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم کی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب اولمپک کوالیفائرز کے دوسرے میچ میں نیدر لینڈ نے گرین شرٹس پر گولز کی برسات کر دی اور مقابلہ 6-1 سے جیت کر ٹوکیو اولمپکس سے پاکستان کو باہر اور خود رسائی حاصل کر لی۔ آخر پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کی اتنی خراب پرفارمنس کی وجہ کیا ہے، اور کیا اب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی ہاکی ختم ہو چکی ہے؟ میں نے یہی پوچھا سابق ہاکی اولمپئن سمیع اللہ خان سے۔
پہلے بھی ہم نہیں گئے جو 2016 کے ہوئے، اور اس اولمپک میں ہم نے کوالیفائی نہیں کیا، اور ویسے ہی حال ہمارا ورلڈ کپ کا ہے۔ نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ محنت بہت کرنی پڑے گی، اور محنت کے لیے ہمیں انڈر 16، انڈر 19 اور پھر گورنمنٹ کی بیٹھنے چاہیے۔ اچھے لوگ ہوں گے تو ہاکی بہتر ہوگی، ورنہ اسی قسم کے اگر لوگ ہوں گے تو میرے خیال میں ایک اولمپک اور بھی ہمیں مس کرنا پڑے گا۔
پاکستانی ہاکی ٹیم نے چند روز کی ٹریننگ کی، اس کے بعد اولمپک کوالیفائنگ میچز کھیلے، تو پاکستانی ہاکی فیڈریشن آخر کیوں سارا سال ٹریننگ کو ممکن نہیں بنا پاتی، کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، ہم تو مسلسل شور مچا رہے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوالیفیکیشن کھیلنا پڑے گا، ان کو تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہ اتنے بالکل، میں کہتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں سوئے ہوئے تھے، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑا زیادتی انہوں نے یہ کی کہ کیمپ لگایا انہوں نے نوجوان کھلاڑیوں کا، اور ریکال کر لیے انہوں نے 7 پرانے کھلاڑی۔ حالانکہ اگر نئے کھلاڑی کھیلتے تب بھی یہ ریزلٹ ہوتا، اور پرانے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ریزلٹ یہی ہے، کم از کم وہ گروم تو ہوتے۔
اگر آپ کو پن پوائنٹ کرنی پڑے کوئی ایسی غلطیاں، تو آپ کیا کہیں گے کہ انتظامیہ سے کون کون سی غلطیاں کہاں کہاں ہوئیں؟
میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ سیریس نہیں ہے، ان کو 4 سال کا پلان بنانا چاہیے اور زور دینا چاہیے انڈر 19 پہ مین فوکس ہو، اور انڈر 16 اور انڈر 20 کو بھی وہ ساتھ سے ٹچ کرتے رہیں، اور کوچ پاکستانی ہو، ٹرینر باہر سے منگائیں، اور اکیڈمی بنائیں 4، وہاں پہ ان کھلاڑیوں کو ٹرین کریں ماڈرن طریقے کے ساتھ، ان کو مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ کریں، تبھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، چاہے وہ 5 ٹورنامنٹ ہوں، وہ واٹس ایپ پہ نہ ہو، میڈیا پہ نہ ہو، وہ صرف اور صرف پریکٹیکلی ہونا چاہیے، تاکہ تماشائی بڑھیں، کھلاڑی کا نمبرز بڑھیں، تو آپ کے پاس چوائس ہوگی۔ یہ سب چیزیں کریں اور گورنمنٹ مانیٹر کرے، تبھی ہو سکتا ہے، ورنہ اسی قسم کے کرتے رہیں گے اور اسی طرح پاکستان کے کھلاڑی خراب ہوتے رہے، اور پاکستان کے لیے ہاکی کا نام بدنام ہوتا ہے۔
سابق ہاکی اولمپئن سمیع اللہ خان ہم سے بات کر رہے تھے۔ اب ایک نظر ہماری ویب سائٹ پر۔ کچھ ممالک میں جنوبی ایشیائی خواتین کی ایک ٹیم نے ایک نئے فیشن لیبل کا آغاز کیا ہے جو اپنے غیر روایتی نام کی وجہ سے کچھ حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ اس فیشن لیبل کا نام ہے غنڈی اسٹوڈیوز۔ آخر ان خواتین نے اس نام کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس نام کی کہانی جاننا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں bbcurdu.com۔ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی حکام سے ملاقات کی ہے۔ زلمے خلیل زاد کی افغان حکام سے ملاقات کو نئی سیاسی تبدیلی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ طالبان کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ میں نے افغانستان میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور سے بات کی اور پہلے چین میں ہونے والے انٹرا افغان ڈائیلاگ سے متعلق پوچھا۔
توقع تھا کہ آج چین میں انٹر افغان ڈائیلاگ ہوگی جس میں طالبان کے نمائندے شامل ہوں گے اور کچھ افغانستان سے افغان حکومت کے نمائندے اور کچھ دیگر افغان سیاسی حزب کے نمائندے اس بات چیت میں شامل ہوں گے۔ تاہم یہ بات چیت آج نہیں ہو سکا اور آج افغانستان کے صدر کے ترجمان نے کہا کہ کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر چین نے یہ انٹر افغان ڈائیلاگ چند دنوں کے لیے ڈیلے کیا ہے۔
زلمے خلیل زاد جو ہے وہ بھی دوبارہ کابل آئے ہیں مذاکرات منقطع ہونے کے بعد، تو اب کیا ماحول بنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا حالات ہیں ان کے آنے کے بعد؟
افغان صدر اشرف غنی سے انہوں نے ملاقات کی ہے، کچھ دیگر سیاسی احزاب کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ بظاہر ابھی تک کوئی یہ نہیں بتا رہے کہ ان ملاقاتوں میں کس موضوع پر بات چیت ہوئے ہیں، تاہم ایک بات بہت واضح ہے کہ ان ملاقاتوں میں جیسے اس سے پہلے بات چیت ہوئی ہے وہ افغان امن مذاکرات کے حوالے سے ہے، کیونکہ زلمے خلیل زاد ہی اس مذاکرات کو امریکہ کی جانب سے لیڈ کر رہے ہیں۔ تاہم واضح الفاظ سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے کہ اس ملاقات کے بعد اب دوسرا قدم کیا ہوگا۔
افغان صدر اشرف غنی ہیں، انہوں نے بھی ایک روڈ میپ پیش کیا ہے، اس کی کیا تفصیل آپ تک پہنچی ہے؟
صدر اشرف غنی کا اس روڈ میپ میں کہنا ہے کہ امریکہ اور دیگر غیر ملکی اتحادی جو جن کی فورسز افغانستان میں ہیں، وہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے ایک روڈ میپ وہ خود بنائیں، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمسایہ ممالک سمیت خطے کے ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں جو اہم مسائل ہیں وہ واضح ہونا چاہیے، اور اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ پاکستان اس بات کی ایشورنس دے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کریں گے۔
دنیا سے ایک اور بڑی خبر شامل کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز نے بغداد میں حکومت مخالف مظاہروں میں حصہ لینے والے اسکول اور یونیورسٹی کے طلباء پر آنسو گیس پھینکی ہے۔ مظاہروں میں شرکت کرنے کے لیے اپنی کلاسوں کا بائیکاٹ کرنے والے طلباء کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور تعلیمی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
جمعے کے روز سے شروع ہونے والے مظاہروں میں اب تک درجنوں مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ حالیہ شدت ایک ماہ کے دوران مظاہروں کی دوسری لہر ہے۔ مظاہرین حکومت کی بدعنوانی، بے روزگاری اور عوامی سہولیات کی دگرگوں صورتحال پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ پوری سیاسی اسٹیبلشمنٹ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے مرکزی اسکوائر پر ہزاروں کی تعداد میں حکومت مخالف مظاہرین جمع ہیں، جنہوں نے دن میں گرین زون کی جانب پیش قدمی کی کوشش کی جہاں سرکاری عمارتیں اور سفارت خانے موجود ہیں، لیکن انہیں بار بار سیکیورٹی فورسز آنسو گیس پھینک کر پیچھے کی جانب دھکیلتی رہی۔ مظاہرین کا کہنا ہے،
احنا نطلب من عادل عبد المہدی ونسئل ونقول،
ہم کہتے ہیں کہ عادل عبد المہدی استعفیٰ دے دیں، آپ کیوں اقتدار میں ہیں اور سابقہ حکمرانوں پر الزام لگا رہے ہیں؟ آپ گزشتہ 16 سالوں سے ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے ملک کو بد سے بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ ہم تو نوجوانوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جن کے مطالبات کافی سادہ سے ہیں، ہمیں سہولیات چاہیے، ملازمتیں، ایک باوقار زندگی چاہیے جیسی دوسرے ملکوں میں ہے۔
ان مظاہروں میں شریک ایک خاتون نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ کیوں یہاں شریک ہیں۔
میں بچوں کی نرس ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ جب بڑے ہوں گے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار پائیں گے۔ ہم ایک تھکی ہوئی نسل ہیں، جب ہم بچے تھے اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے بری زندگی گزاری، ہم نفسیاتی طور پر تھک گئے ہیں۔
عراق کے دارالحکومت بغداد میں احتجاج اور مظاہروں کا آغاز 1 اکتوبر کو ہوا تھا، جس میں حصہ لینے والے زیادہ تر افراد نوجوان اور بے روزگار تھے۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر براہ راست گولہ بارود استعمال کرنے کے بعد بدامنی بڑھ گئی اور اس احتجاج کا سلسلہ دوسرے شہروں اور قصبوں میں پھیل گیا تھا۔ ایک سرکاری کمیٹی جس کو ان مظاہروں میں ہونے والے تشدد کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا، کہا کہ 1 اکتوبر سے 6 اکتوبر کے درمیان ہونے والے مظاہروں میں 149 عام شہری اور 8 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ کمیٹی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ افسران اور کمانڈروں نے مظاہروں کے دوران اپنی افواج کا کنٹرول کھو دیا اور اس سے انتشار پھیل گیا۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 5 اگست کو جب انڈین آئین کی شک 370 کا خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد سیاحوں کو بھی وہاں سے نکلنے کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے، لیکن اب جب وہاں سیاحوں کے جانے پر پابندی اٹھائی گئی ہے تو وہاں جانے والے سیاحوں نے اس درمیان کشمیر میں کیا کچھ دیکھا، بتا رہے ہیں سری نگر سے ماجد جہانگیر۔
دنیا بھر میں مشہور اور کشمیر کا تاج کہلانے والے گلمرگ ابھی تک پریٹکوں کے انتظار میں ہیں۔ گلمرگ میں پسرے سناٹے کے بیچ چند ایک پریٹک یہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ کلکتہ سے آئی ہوئی کوئنی گھوش 6 دن پہلے کشمیر آئی تھی اور سیر سپاٹے کے لیے گلمرگ کی دلکش وادیوں میں لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کشمیر کے بارے میں سنا تھا ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
6 مہینے پہلے ہم لوگ کا پلان بنا تھا، پھر تو نیوز آیا ادھر کا سچویشن بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ جو سب سنا ہے کلکتہ میں، جو سب نیوز ایسے پھیل رہا ہے، دیٹ از ایبسولیٹلی فیک۔ We heard that people are directly get shooted here and then people are tortured.
لیکن کشمیر میں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جنم دن بے مزہ ہو گیا۔
انٹرنیٹ جیسے کہ کل میرا برتھ ڈے گیا تو ادھر تو کوئی کمیونیکیٹ کیا نہیں میرے سے۔ ہر ایک پوائنٹ پہ ہم لوگ کو مدد کرنے کا کوشش کیے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں۔
گلمرگ میں گھوڑا چلانے والے عبد المجید کہتے ہیں،
بس یہ ہمیں تو 5-6 دن ہو گئے تو بس یہی 50-100 روپیہ ہم کماتے ہیں، کیونکہ ٹورسٹ تو اتنا آتا نہیں ہے یہاں پہ، ٹورسٹ 20-50 آتے ہیں۔
ممبئی سے آئی ہوئی آشا سنانا بھی گلمرگ آئی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 سال پہلے کے اور آج کے کشمیر میں بہت انتر ہے۔
اباؤٹ 4 منتھس اگو ہم نے یہ پلان کیا تھا، تب اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ تب ہم لوگ ویری اوپنلی وی کڈ گو اراؤنڈ۔ دس ٹائم ہم ایئرپورٹ میں آئے، ایک ٹیکسی لیا، تب سے وہ ڈفرینس کافی ہے تب اور ابھی کا۔
20 سال کی آشرتا سور کہتی ہیں کہ کشمیر میں صرف سینا دیکھی اور میں فی الحال سبھی دوستوں کو کشمیر آنے کا مشورہ نہیں دوں گی۔
فی الحال ایکچولی ہم سیکنڈ ٹائم آئے ہیں کشمیر، پر وہی جب فرسٹ ٹائم آئے تھے تبھی کافی کراؤڈ تھا اور کافی ٹورسٹی پلیس لگ رہا تھا۔ یہاں پہ وہی سب جگہ ہم کو صرف آرمی والے تھے ایکچولی، اور مطلب ٹھیک ہے، ایسا یہ کچھ نہیں لگ رہا تھا، مطلب وی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ تم ابھی یہاں پہ آؤ۔
گلمرگ میں گنڈولا اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر شمیم احمد کہتے ہیں کہ ابھی پریٹکوں کی تعداد کم ہے لیکن آنے والے دنوں میں اس تعداد میں بڑھوتری کی آشنکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر دن 50 سے ادھک پریٹک گلمرگ آ جاتے ہیں۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی سری نگر۔
اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر عبداللہ فاروقی اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ خدا اکرام کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سارا عتیق سے۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ لے کر ہی دم لیں گے۔ انڈیا کے حکام نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ہوا بازی سے پاکستان کی شکایت کی ہے۔ پاکستان نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کی سعودی عرب جانے والی فلائٹ کو اس کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لبنان میں حکومت مخالف مظاہرین نے مظاہروں کے لگاتار 12ویں دن سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں۔ شمال کو جنوب سے ملانے والی ہائی وے سمیت دیگر اہم مرکزی شاہراہوں کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ ترک اور شام کی سرحد سے کرد فورسز کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ کرد فورسز نے کہا ہے کہ ترکی اور روس کے درمیان معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے شام کی شمالی سرحد سے فورسز کا انخلا کا آغاز ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے برطانیہ کو یورپی یونین سے انخلا کے لیے 3 ماہ کی توسیع دینے سے رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس۔